اللهم صل وسلم على نبيك البشير الداعي الداعي اليك باذنك السراج المنير. يا رب صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ واجب المقرم، بزرگوں، دوستوں اور گوجرانوالا کے حضور سنتوں، آپ کے اس عظیم اجتماع میں میری پہلی حاضری ہے. شہر میں اس بات پر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے تینوں مقاصد کے فکر، بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی، ایک پلیٹ فارم سے جمع ہو کر اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زندگیاں اصحاب رسول کے لیے وقف ہیں. گرامی قدر سامعین، آج مزدوروں کا لیڈر اس بات پہ جلسے، جلوس، مظاہرے، احتجاج کرتا ہے کہ مزدور کے حقوق نہیں ہیں. آج کے دور میں مزدوروں کا طبقہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. میں اپنی تقریر سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یقیناً رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور پھر آپ بھی مجھ سے نواقف ہیں. میرا طرز تخاطب دیگر خطباء سے مختلف ہے، لہذا آپ کو کچھ دیر اس بات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کر سکوں. اس لیے آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اطمینان اور سکون سے تشریف رکھیں. آپ نے اگر اطمینان اور سکون کا مظاہرہ کیا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنی بات عرض کر سکوں. اور نعرے والے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ذرا نعرے کم لگائیں، وقت بہت بیت چکا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج مزدوروں کا لیڈر اس بات پہ احتجاج کرتا ہے کہ مزدوروں کا طبقہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح کسانوں کا لیڈر بھی اسی بات پہ احتجاج کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے حقوق چھینے ہوئے، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. اس کے لیے وہ جلسے جلوس مظاہرے اور اپنے مخصوص طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں. اسی طرح آج کے دور میں ریڑی بام ہے تو، ٹانگا بردار ہے تو، ٹرانسپورٹر ہے تو، حتیٰ کہ تاجر طبقہ، تاجر برادری بھی اپنی دکانوں پہ، اپنے گوداموں پہ اور اپنی فیکٹریوں پہ احتجاج کے بینر لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے حقوق چھنے ہوئے، ہم آزادی کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج مزدور کو مظلوم مانا جاتا ہے، تاجر کو مزدور مانا جاتا ہے، ریڑی بان تانگا بان کو مظلوم، اور معاشرے کا مظلوم ترین فرد تسلیم کیا جاتا ہے، اور دوسرے طبقوں سے وابستہ لوگ اس کے ساتھ اپنی ہمدردیاں گنواتے ہیں کہ واقعتاً تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات رکھ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو آج کی اپنی گفتگو میں ایک ایسا طبقہ بتلانا چاہتا ہوں، ایک ایسی جماعت بتلانا چاہتا ہوں جو مزدور سے زیادہ مظلوم ہے، تاجر سے زیادہ مظلوم ہے، ریڑی بان سے زیادہ مظلوم ہے. آج ایک ٹانگے والے کو تم ماں اور بہن کی گالی دو، ٹانگے والے روڈ بلاک کر دیں گے، اور اس کی گالی کا دفاع کرتے ہوئے سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، اور اس وقت تک معاملہ رفع دفع نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی گالی کی معافی تلافی نہ ہو جائے. اسی طرح ایک تاجر، ایک مزدور یا ایک کسان کے ساتھ یا کسی ایک طبقے سے وابستہ آدمی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس طبقے کے دوسرے افراد، اس طبقے کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے اس کی اس گاڑی پر سراپا احتجاج سمجھاتے ہیں، اس کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر وسائل صرف کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جس مظلوم طبقے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس مظلوم جماعت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس جماعت کے دفاع کی بات اگر آج مولوی کرتا ہے تو اسے تقریب کار کہا جاتا ہے، اگر ایک نوجوان اٹھ کے کرتا ہے تو اسے طاقت کر کہا جاتا ہے. تو میرا تاجروں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، حکمرانوں سے، پولیس والوں سے، فوج والوں سے، اقتدار والوں سے یہ درخواست ہے، یہ عرض ہے اور یہ میری اپیل ہے کہ اگر مزدور، کسان، تاجر طبقے کی برادری کے لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، انہیں تقریب کار نہیں کہا جاتا، انہیں دہشت گرد نہیں کہا جاتا، انہیں ملک دشمن نہیں کہا جاتا، انہیں ملک کی سرحدوں کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا، ان کے سامنے سندھ کے حالات پیش نہیں کیے جاتے. اگر ہم انجمن سپاہی صحابہ یا بریلوی، جوبندی، آر حدیث، مکتبہ فکر کے علماء کرام میں سے کوئی ایک مولوی، کوئی ایک پیر یا کوئی ایک نوجوان اس بات کو میدان میں لے کر آتا ہے کہ آج کے دور میں مظلوم سے زیادہ، مزدور سے زیادہ مظلوم اصحاب رسول ہے، طاقت سے زیادہ مظلوم اصحاب رسول ہے، کسان سے زیادہ مظلوم اصحاب رسول ہے، اور ان کی مظلومیت کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اصحاب رسول کو ماں اور بہن کی غلیظ گالیاں نکالی جاتی ہے، ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، ماں اور بہن کی غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کے باوجود ان کے تقدس کا دفاع کرنے پہ مولوی کو تقریب کار کہتے ہو، مزدور کو تقریب کار کہتے ہو، نوجوان کو دہشت گرد کہتے ہو، اگر مزدور اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے دہشت گرد نہیں ہے، تاجر بات کرتے ہوئے دہشت گرد نہیں ہے، تو مولوی اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کی بات کرتے ہوئے تقریب کار کیوں ہے؟ اس لیے سنی نوجوانوں، سنی تاجروں، سنی مزدوروں، آج اس بات کا وعدہ کرنا ہے کہ اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کے لیے ہم ایک میں معاذ جذبات میں نہیں عرض کرنا چاہتا، آپ کو انشاءاللہ دلائل سے قائل کروں گا کہ ہم مزدور کے حقوق کو چھوڑ کے اپنا مال اصحاب رسول پہ لگا دیں، ہم اپنی جان اصحاب رسول پہ لگا دیں، ہم اپنا وقت اصحاب رسول پہ لگا دیں، میں صرف نعرے کی حد تک نہیں چاہتا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، صرف اتنی بات کہنا کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں اور میں نعرے بازی میں آنے والا بھی نہیں ہوں، میں عملی طور پر چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ابو بکر کی صداقت کا دفاع کیا جائے، عمر کی عدالت کا دفاع کیا جائے، عثمان کی سخاوت کا دفاع کیا جائے، علی کی شہادت کا شجاعت کا دفاع کیا جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کے تقدس کا دفاع کیوں ضروری ہے، عمر کے تقدس کا دفاع کیوں ضروری ہے، عثمان کے تقدس کا دفاع کیوں ضروری ہے، علی کے تقدس کا دفاع کیوں ضروری ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ آج کے دور میں کیوں ضروری ہے؟ میں اس پر دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی پیغمبر کے چار صحابی ہے، چاروں خلفائے راشدین ہے، اور چاروں کو ہم اپنے ایمان کا معیار تسلیم کرتے ہیں، چاروں کو ہم اپنے لیے معیار حق تسلیم کرتے ہیں، یہ ابو بکر کون ہے، یہ عمر کون ہے، یہ عثمان کون ہے، یہ علی کون ہے؟ میں ایک ایک بات پہ عرض کرتا ہوں، آئیے گرامی قدر سامعین، ابو بکر صدیق کو میں صدیق کیوں مانتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی نبوت فرمایا، لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا، انا محمد رسول اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بلند آواز سے رسول ہوں، خدیجہ نے رسول مان لیا، کیوں مانا؟ توجہ، میں نے کہا تھا میری بات مختلف ہوگی، خدیجہ نے کہا کہ آپ رسول ہوں، کیوں رسول مانا؟ آقا نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، علی نے مانا، کیوں مانا؟ آقا نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے بعد بلال مانتا ہے انا محمد رسول اللہ، یعنی نبوت کو خدیجہ پہ پیش کیا، نبوت تسلیم کی، علی پہ نبوت کو پیش کیا، نبوت کو تسلیم کیا، بلال پہ زید بن حارثہ پہ نبوت کو پیش کیا گیا تب تسلیم کیا، اس کو اور مختلف انداز میں رکھ سکتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام نے خدیجہ کو اپنے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، خدیجہ نے کلمہ پڑھا، علی کو دعوت دی، علی نے کلمہ پڑھا، عثمان کو دعوت دی، کلمہ پڑھا، عمر کو دعوت دی، کلمہ پڑھا، ابو بکر کو توجہ کیجئے، ابو بکر کو دعوت نہیں دی، ابو بکر کیسے کلمہ پڑھتا ہے، ابو بکر کیسے اسلام لاتا ہے، آج ابو بکر کے اس کام کو تمانتے ہو، کبھی یہ بھی غور کیا ہے ابو بکر نے کلمہ کیسے پڑھا، ابو بکر نے نبی کی صداقت کا، نبی کی نبوت کا اقرار کیسے کیا ہے؟ ابو بکر دکان پہ بیٹھا ہے، کپڑے کی دکان پہ تجارت کی غرض سے، ایک لونڈی آ کے کہتی ہے، ابو بکر تجھے پتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے پتا ہے کس بات کا؟ کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، محمد بن عبداللہ نے میرے دوست نے ہاں ہاں انہوں نے کہا ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. ابو بکر نے پوچھتا آقا شریف کیا ہے؟ ابو بکر نے کہتا موعظہ کھلائیے. ابو بکر نے کہتا آقا آپ تو کل تک میرے دوست تھے, آپ تو کل تک میرے رفیق تھے, آپ تو کل تک میرے ساتھ بتاؤ میں گھومتے تھے, میں آپ کو نبی کیسے مان لوں؟ ابو بکر بے ساختہ اعلان کرتا ہے میں محمد رسول اللہ. بغیر شریف کے بغیر موعظے کے ابو بکر نے کہا محمد رسول اللہ. اور معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں, مجھ سے قبل آل سنت کے مایا ناز خطیب سرمایہ آل سنت علامہ عبد الوحید ربانی فرما رہے تھے کہ میں صدیق کو صدیق اس لیے مانتا ہوں کہ اس کو علی نے صدیق مانا ہے. توجہ کیجئے, حضور سنیو, یہ اپنے اپنا انداز ہے, یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے. مگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں صدیق کو اتنا بڑا صدیق سمجھتا ہوں, میں صدیق کو نبی کے وقت میں اتنا رکاوا سمجھتا ہوں. علی نبی کا تو میں ابو بکر کو تب بھی صدیق کے اکبر ہوں. علامہ اقبال القاسمی اور دلیل عرض کرتا ہوں, توجہ, دلیل عرض کرتا ہوں کہ صدیق کو علی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ صدیق کی تصدیق نہ علی نے کی تھی, نہ عمر نے کی تھی, نہ عثمان نے کی تھی. اس ابوبکر صدیق کی تربیت پیغمبر نے کی تھی, اور پیغمبر نے تربیت کر کر کے, توجہ ہے تو پھر میری طرف دیکھیے, تو ابوبکر کی تربیت کر کر کے, رنگ دے دے کے, کلی کر کے, منجائی کر کے, صفائی کر کے, اتنا رنگ میں رکھ دیا تھا کہ جب ابوبکر کے ساتھ نبی مدینہ میں گیا تو یہ نبی کے رنگ میں اتنا رنگا گیا کہ مدینے کے لوگ پہچان نہ سکے آقا کون ہے, غلام کون ہے. یہ بات میں مانتا ہوں, دونوں گئے مدینے کے لوگ بھول گئے آقا کون ہے, غلام کون ہے, اور بھولے کیوں, بھولے کیوں, وجہ کیا تھی؟ ابو بکر ابو بکر ہے, نبی نبی ہے, لیکن آج وجہ کیا ہے؟ آج ابو بکر اور آقا اور غلام میں فرق ختم ہو گیا. آقا اور غلام میں فرق اس لیے ختم ہو گیا کہ آقا نے منجائی کر کے, صفائی کر کے, صدیق کے دل پہ قرآنی آیات کو مرکش کر کے اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ مدینے کے لوگ پہچان نہ سکے آقا کون ہے, غلام کون ہے. گرامی قدر سامعین, ابو بکر صدیق, سب کہہ دیجیے رضی اللہ عنہ بلند آواز سے, یہ ابو بکر صدیق وہ ہے. اگر صدیق پہ بات آئی ہے تو عرض کر سکوں, یہ ابو بکر صدیق وہ ہے, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. توجہ توجہ, آج تو عمر میں دو چار پانچ سو یا پانچ دس بیس ہزار روپیہ خرچ کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا ٹھیکہ لے لیا, ہم نے دین کو خرید لیا. آ میں تجھے ایک ایسا تاجر بھی دکھاتا ہوں جس کی کپڑے کی دکان تھی, نبی کا کلمہ پڑا, ایک نوبت اتنی آ گئی کہ کپڑے کے گودام والے کے پاس اتنے پیسے میسر نہیں ہے کہ وہ کپڑے کا لباس بنا کے پہن. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کا کلمہ پڑا, مکے کا سب سے بڑا تاجر, چالیس ہزار روپیہ, چالیس ہزار درہم بینک بیلنس کے طور پر موجود ہے. نبی کا کلمہ پڑا, سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لٹا دیا. ایک دن ایسا آیا صدیق کے پاس ایک ہی چادر تھی, اسے اوڑے, اسے اس کا قمیض بنائے یا اس کا تہمت بنائے. ابو بکر پریشان ہوئے, آخر گھر میں گئے, پوچھا تو پیسہ روپیہ ہے؟ گھر والوں نے کہا کچھ نہیں. ابو بکر نے ادھر ادھر دیکھا, ایک ٹاٹ کا کپڑا نظر آیا. توجہ, ٹاٹ کا کپڑا ابو بکر نے اٹھایا, ٹاٹ کا کپڑا درزی کو دے کے کپڑا سلوایا, ٹاٹ کا قمیض سلوایا, اپنے جسے مبارک پہ پہن لیا. صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے درے نبوت پہ آ گیا, درے اقدس پہ آ گیا, درے رسالت پہ پہنچا. صدیق جب درے رسالت پہ پہنچا, رب فرماتے ہیں جبرائیل, جی رب جلیل آپ اعلان کرتے, عرش و فرش کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن لے اور تو بھی ٹاٹ کا لباس پہن لے. آقا میں کیا کروں, جا جا میرے نبی کے پاس, میرے پیغمبر کے پاس صدیق بیٹھا ہے, جا کے میرے آقا کو کہہ دے کہ میں عرش پہ بیٹھا صدیق کے لیے سلام بھیجتا ہوں. جبریل آیا, آ کے عرض کرتا ہے آقا توجہ, میں عرشوں سے سلام لے کر آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے, اور دن میں ایک مرتبہ نہیں تو پانچ پانچ مرتبہ آتا ہے اور ہر مرتبہ سلام لے کے آتا ہوں. جبریل کہتا ہے آقا پانچ پانچ مرتبہ آتا ہوں سلام لے کر آتا ہوں, لیکن آج سلام مختلف ہے. پہلے سلام آقا کے لیے لاتا تھا, آج غلام کے لیے لایا. آتا تھا آج صدیق کے لیے لائق ہوں. سلام ہے صدیق کے لیے, وا صدیق میں تیرے قربان. تجھے عرصوں سے سلام آئے اور جسے عرصوں سے سلام آئے اس کی عظمت کے کیا کہنے. صدیق کو سلام پہنچا, نبوت نے جبرائیل کی طرف غور سے دیکھا, فرمایا جبرائیل تو نورانی, تیرا لباس نورانی, تیری گفتگو نورانی, تیرا کردار نورانی, لیکن میں آج کیا دیکھ رہا ہوں, وہ تیرا وہ لباس ہی نہیں, تیرا وہ لباس ہی نہیں. جبریل عرض کرتا ہے, توجہ صدر صاحب, جبریل عرض کرتا ہے آقا یہ لباس میرا ہی نہیں, عرش و فرش کے ساتھ فرشتوں کا لباس ہے, اور آپ کو بتانا کیا کروں یہ لباس کس لیے ہے. یہ بات ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے صدیق کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہنا. اور اسی لیے اللہ بھی اعلان کرتے ہیں وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. سبحان اللہ, یہ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کی ایک ہی آنسو ہے, مال لٹا کر بھی, اولاد لٹا کر بھی, سب کچھ قربان کر کے ایک ہی غرض ہے, ایک ہی خواہش ہے, ایک ہی آنسو ہے, ایک ہی تمنا ہے, فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے, عرش پہ خدا راضی ہو جائے. صدیق کی یہی خواہش تھی, صدیق کی یہی تمنا تھی, صدیق کی یہی طلب تھی. اور پھر عرض کرتا ہوں صدیق کی یہ آرزو پوری ہوئی ہے تو فرش پہ نبی سلام کہہ رہا ہے, عرش پہ خدا سلام کہہ رہا ہے.
جانے صدیق اکبر, جانے صدیق اکبر, خلافت راشدہ, انجمن سپاہ صحابہ.
گرامی قدر سامی, یہ ہے صدیق اکبر. صدیق کی شان پہ ساری رات عرض کرتا ہوں, رات بیت جائے صدیق کی صداقت کے نغمے ختم نہ ہوں. برادی قدر سامعین, عمر فاروق نبی کے دوسرے ساتھی, توجہ کیجئے, اس عمر کے لیے نبوت دعا مانگتی, نبوت دعا مانگتی, اور اس کو اس انداز سے رکھ سکتا ہوں. ابو بکر در پہ چل کے آیا ہے, عثمان در پہ چل کے آیا ہے, علی در پہ چل کے آیا ہے, بلال در پہ چل کے آیا ہے, ابو ہریرہ در پہ چل کے آیا ہے, خبیب در پہ چل کے آیا ہے, ابو ایوب انصاری در پہ چل کے آیا ہے, ابو ذر غفاری در پہ چل کے آیا ہے, حسن و حسین در پہ چل کے آئے ہیں, نبی کے تمام صحابی در پہ چل کے آیا ہے, اور عمر خطاب اکیلا آیا جس کو در پہ خود بلایا. نبوت نے دعا مانگی, توجہ, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام, اللہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے, کس لیے دے دے؟ توجہ کیجئے, اس لیے کہ میرے پاس مال نہیں ہے, مال آ جائے عمر کا بیٹا, خطاب کا بیٹا عمر دے دے, کس لیے کہ میرے پاس کوٹھی نہیں ہے, کوٹھی آ جائے عمر دے دے خطاب کا بیٹا, کس لیے کہ میرے پاس حکمرانی نہیں ہے, حکمرانی مل جائے. نہیں نہیں, نبوت کے الفاظ پہ غور کیجئے, نبوت کے پاس جملوں پہ آپ توجہ کیجئے, اور یہ نبی کی وہ زبان ہے, اور یہ نبی کا وہ پاک نطق ہے, نبی کے وہ لب ہے. میری بات غلط ہو سکتی ہے, مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے, پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے, علامہ کی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن میرے نبی کی بات, میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے, اور میں اپنا ایمان عرض کر سکوں. میرا عقیدہ ہے, مجھے کہا جائے چاند زمین پہ آ گیا, زمین والے آسمان پہ چلے گئے, زمین و آسمان کا نظام ذرا برم ہو گیا ہے. مان لوں گا کوئی کہے نبی کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا ہے, نہیں مانوں گا, یہ نبی کی وہ زبان ہے جس کے لیے خالق اعلان کرتے ہیں, وما یمسک عن الہوا ان ھو الا وحی یوحی. یہ نبی کی زبان تو حرکت میں نہیں آتی جب تک آسمانوں سے نہ ہلائی جائے. یہ نبی کی وہ زبان ہے, اور اس زبان سے نکلا ہے عزت الاسلام. اللہ اگر اسلام کو عزت دے رہے, اگر اسلام کو عزت دے رہے تو عمر دے دے, خطاب کا بیٹا دے دے. توجہ کیجیے, کیا عمر کے لیے یہ دعا مانگی گئی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بلند آواز سے قبول ہوئی. عمر آئے, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج اگر کوئی کافر مرتد بے ایمان یہ کہے کہ عمر میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتا تھا, تو نبی تو کہتے ہیں کہ یہ عمر اسلام کے لیے عزت کا باعث بنے گا, یہ عمر اسلام کے لیے عظمت کا باعث بنے گا. توجہ کیجئے, اس عمر نے کلمہ پڑھا, کیا اسلام کے لیے عظمت کا باعث بنا ہے یا اسلام کے لیے بے عزتی کا باعث بنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. عمر کی آمد سے پہلے نبی بند کمرے میں نماز پڑھتے ہیں, جس کی کھڑکی بھی نہیں ہے, جس کے روشن دان بھی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا دروازہ ہے, دروازے کو اتنی پختگی سے بند کیا جاتا ہے کہ باہر آواز نہ جائے, باہر آواز نکلی کافر سنیں گے, حملہ آور ہوں گے, نبوت کو نقصان پہنچا دیں گے, نبوت کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا دیں گے. گرامی قدر سامین, اس بند کمرے میں اللہ کی اذان, اس بند کمرے میں اللہ کے سجدے, اس بند کمرے میں اللہ کی تسبیح ہیں, اس بند کمرے میں اللہ کی تعریفیں. لیکن عمر آیا, توجہ کیجئے, عمر آیا ہاتھ میں تلوار لے کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے, او کافروں, او مرتدوں, او نبی کے دشمنوں, آؤ, جو اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو لواح چھوڑنا چاہتا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, نبی کے مقابلے میں آئے, گردن اس کی ہوگی تلوار عمر کی ہوگی. پہلی نماز محمد کو بیت اللہ میں پڑھائی ہے, یہ صرف عمر کو اعزاز حاصل ہے. توجہ کیجیے گرامی قدر سامعین, کون عمر ابن خطاب؟ توجہ, کون عمر ابن خطاب؟ نبی کے ساتھ بیت اللہ میں گئے, ایک پتھر کو دیکھا, نظر ٹک گئی, پتھر سے کیا نظر آیا؟ ایک قدم کے نشان نظر آئے. آقا یہ پتھر کیسا ہے؟ عمر تجھے نہیں پتا, یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ ابراہیم نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, بیت اللہ کی چھتوں کو ڈالا تھا, بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کیا تھا. آقا میرا دل چاہتا ہے اس پتھر پہ دو رکعت ادا کروں. توجہ ہے, میرا دل چاہتا ہے اس پتھر کے سامنے دو رکعت نفل ادا کروں. آقا خاموش ہو گئے. نبوت خاموش کیوں ہے؟ نبوت اس لیے نہیں بولتی کہ آقا کی طرف سے آڈر نہیں ہے. اگر بولتا ہوں انکار پر تو عمر ناراض ہوتا ہے, بولتا ہوں اقرار پر تو خدا ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے نبی اگر تو عمر کی ناراضگی پسند نہیں کرتا تو میں بھی عمر کی ناراضگی پسند نہیں کرتا, اگر اقرار کرتا ہے تو میری رضا سے کر. بس تحزو من مقامی ابراہیم کا مصلی، آپ کے بعد یہ پتھر کی جگہ نماز کی جگہ۔ یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خدا بھی اس کی پسند کو پسند کرتا ہے، خدا بھی اس کی پسند کو پسند سے بات آئی تو علامہ ربانی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، توجہ کیجئے، آسمانوں کی طرف دیکھا، کس لیے؟ کہ بیت اللہ میری مرضی کا مل جائے۔ اللہ نے کہا قبلۃ ترضاها، بیت اللہ تیری مرضی کا۔ اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ میرے نبی کو صرف بیت اللہ مرضی کا دیا؟ نہیں نہیں، میں نے صرف بیت اللہ مرضی کا نہیں دیا، توجہ کیجئے، میں نے ابو بکر بھی مرضی کا دیا، میں نے عمر بھی مرضی کا دیا، میں نے عثمان بھی مرضی کا دیا، میں نے علی بھی مرضی کا دیا، اور توجہ کیجئے، میری مرضی میں ابو لہب نہیں تھا، تیری مرضی میں ابو لہب نہیں تھا، چچا تھا، حسین تھا، معزاد تھا، رشتہ دار تھا، مکے میں رابطہ تھا، لیکن تیری رضا نہیں تھی، تیری پسند نہیں تھی، تجھے نہیں دیا، اور تو نے اب سے کے کالے بلال کو پسند کیا، میں نے بلا کے محسن مصطفیٰ بنا دیا۔ صرف قبلہ تن ترزاہا نہیں، سب کچھ ترزاہا، ابو بکر دیا پسند کا، عمر دیا پسند کا، عثمان دیا پسند کا، علی دیا پسند کا، بلال دیا پسند کا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، بیوی کی بات آئی، بیوی کی بات آئی، اگر بغیر پسند کے مل جاتی تو ممکن ہے دو چار دنوں کے بعد نبی کہتا رنگ میں مجھے اچھی نہیں لگتی، نبی کہتا ڈھنگ میں مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کا چال، اس کا کردار، اس کا گفتار مجھے اچھا نہیں لگتا، جبریل چونکہ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کر لیا، والا سوف یوتے کا ربو کا فخر تھا، میں تجھے اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا، جب تک تو کہہ دے گا کہ اللہ میں تجھ سے بھی راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں اس وقت اپنی عطا کو بس کروں گا، میں اس وقت اپنا دینا بس کروں گا۔ گرامی قدر سامعین، جبریل کو بلایا، جبریل آ گیا، جا جا اس ریشمی کپڑے میں ایک عورت کی تصویر لے جا، آقا کیوں لے جاؤں، جا کے میرے نبی کو دکھا دے تاکہ کل نقشہ نکالے، تاکہ کل کے دار پہ، گفتار پہ، اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کے اخلاق پہ، اس کے معاملات پہ اعتراض نہ ہو سکے، تصویر دکھا کے میرے نبی کو تصویر دکھا کے پسند کرتے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، قبلہ ملا پسند کا، کعبہ ملا پسند کا، یاد ملے پسند کے، غاب ملا پسند کا، نظام ملا پسند کا، بیوی عائشہ ملی تو پسند کی۔ گرامی قدر سامعین، قبلہ تن ترزا، قبلہ تن ترزا، با خدا آیا میں تیرے قربان، عمر ملا پسند کا، عمر ملا، مکہ ملا، مدینہ ملا، قرآن ملا، مدینہ ملا، مدینہ ملا، اور نبی کو، نبی کو مدینہ ملا تو پسند کا، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ، سب مہینوں کا سردار، اے یہ مہینہ ملا تو پسند کا، اور نبی کو نبی کا سینہ ملا تو پسند کا۔ کیسے؟ ایک نبی کو سینہ ملا، نبی کہتا ہے اللہ میرے سینے میں وہ کشادگی نہیں، توجہ ہے، کون نبی؟ موسیٰ، کہتا ہے اللہ میرے سینے میں وہ کشادگی نہیں، میرے سینے میں وہ وسعت نہیں، میرے سینے میں وہ انشراح صدر نہیں، اس لیے میں دعا کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری۔ لیکن جب میرے نبی کی بات آئی تو فرمایا کرتا ہوں، میرے نبی کی باری آئی فرمایا کرتا ہوں، اللہ کیسے کرتا ہوں؟ فرمایا ادھر رب اشرح لی، ادھر الم نشرح لک صدرک، ادھر مانگ کے ملے، ادھر پھر مانگے ملے، پسند اور ناپسند میں یہی فرق ہے. میں اس لیے خدا کی قسم میں ابو بکر کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس کو خدا نے بھی پسند کیا, مصطفیٰ نے بھی پسند کیا. میں عمر کو اس لیے پسند کرتا ہوں, عثمان کو اس لیے پسند کرتا ہوں, علی کو اس لیے پسند کرتا ہوں, حسن حسین کو اس لیے پسند کرتا ہوں. اور توجہ کیجئے, مجھ سے پہلے علامہ ربانی کہہ رہے تھے آواز آئی ایک آواز تجھے آتی ہے جو روڑے سے آتی ہے, ایک آواز تجھے آتی ہے جو پتھر سے آتی ہے, ایک آواز تجھے آتی ہے جو ڈبے سے آتی ہے, ایک آواز مجھے آئی ہے جو نبوت کی زبان سے آئی ہے. اور حسن و حسین کے لیے آئی ہے, کیا ہے؟ نبوت اعلان کرتی ہے حسن و حسین کے لیے, ریحان تنی من الدنیا الحسن والحسین, ریحان تنی من الدنیا الحسن والحسین. او لوگو, دنیا میں جس نے میرے پھول دیکھنے ہو حسن و حسین کو دیکھا. ہم تو جسے بھی پسند کرتے ہیں اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بھی پسند ہے, مصطفیٰ کی بھی پسند ہے. مصطفیٰ نے فرش پہ پسند کیا, خدا نے عرش پہ پسند کیا. ہاں گرامی قدر ثانی, یہ نبی کی مقدس جماعت, یہ نبی کی پاکیزہ جماعت, جس کا ایک جس کا صحابی عثمان غنی ہے. توجہ ہے, یہ چونکہ صحابہ و اہل بیت کے فضائل پر مبنی کانفرنس ہے, اس لیے میں نے حسن حسین کا تذکرہ بھی کر دیا. اگر ابھی بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو ایک اور بات عرض کر دوں, اگر اجازت ہو تو ایک اور بات عرض کر دوں. توجہ کیجئے, نبوت اعلان کرتی ہے, حسن کو دیکھا کس نے؟ ابو بکر. کس وقت؟ جب مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے, ابو بکر و علی دونوں مسجد سے باہر نکلے, حسن کو دیکھا, ابو بکر نے حسن کو گود میں اٹھا دیا. توجہ صحابہ اور اہل بیت کو جدا کہنے والوں, میں اعلان کر سکوں صحابی اور اہل بیت کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہے, قیامت تک ایک رہیں گے. وہ ایک دوسرے کے سینوں سے اس طرح لکھتے ہوئے ہیں کہ قیامت تک انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا. حسن کو ابو بکر نے پکڑ کے سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ شبیہم بھی نبی, حسن شبیہم بھی نبی, نہیں تو شبیہم بھی علی. ارے حسن, تیرے چہرے میں مجھے نبوت کا چہرہ نظر آ. علی تیرے چہرے کی تو اس پر ایک بھی تیرے چہرے کی اس کے اوپر کرن نہیں پڑتی. اس کے چہرے سے جو کرنیں نکل رہی ہیں وہ نبوت کے چہرے کی کرن. توجہ کیجیے, ابو بکر یہ کہتے ہیں نبوت نے دیکھا. ابو بکر نے کہا آقا, حسن کے لیے میں نے یہ کہا. فرمایا تم حسن کے لیے یہ کہتے ہو, میں حسن کے لیے کچھ اور کہتا ہوں. آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سیوسلے ہو میرا یہ بیٹا حسن, سیوسلے ہو بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا کچھ عرصے کے بعد, ایک مدت کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ, توجہ, من المسلمین, مسلمانوں کے دو گروہ, مسلمانوں کی دو جماعتیں, مسلمانوں کے دو طبقے, من المسلمین بین الفئتین, ان دونوں میں اختلاف ہوگا. وہ دونوں کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اور پھر وہ دونوں صلح کریں گے. اسلام پر مسلمان رہتے ہوئے ایک گروہ کا سردار علی ابن ابی طالب ہے, دوسرے گروہ کا سردار معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں گروہوں کے سردار مسلمان ہیں, دونوں گروہ مسلمان ہیں. یہ میری بات نہیں, یہ نبوت کی بات ہے. من المسلمین نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. معاویہ مسلمان, علی مسلمان, معاویہ کے ساتھی مسلمان, علی کے ساتھی مسلمان, علی بھی حق پہ, معاویہ بھی حق پہ, علی کے ساتھی بھی حق پہ, معاویہ کے ساتھی بھی حق پہ. یہ میری بات نہیں, یہ نبوت کی بات ہے. اور نبوت نے کہا ہے کہ حسن دو گروہ میں صلح کرائے گا. تاریخ کی اور آگ کردانی کر کے دیکھو, تمہیں نظر آئے گا حسن نے معاویہ اور علی کے گروہوں کے درمیان صلح کروائی تھی اور یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے. آج
14 سال کے بعد اگر کوئی طبقہ اگر کوئی جماعت دونوں گروہوں میں سے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ نبوت کی بات کا انکار کرتا ہے, نبوت کی بات کا انکار کفر ہے. لہذا معاویہ کے گروہ کو معاویہ کو مسلمان نہ سمجھنے والا کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے قیامت تک کافر ہوگا. علی ابن ابی طالب, کون علی ابن ابی طالب؟ بچوں ہے بلند آواز سے قید و رضی اللہ تعالی جس علی کی شادی کی نوبت آئی تو علی کو نبی نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ آقا کچھ نہیں. وہ کچھ تو ہوگا آقا, ایک ذرا ہے, جاؤ جا کے بازار میں بیچاؤ. بازار میں بیچاؤں؟ ہاں ہاں بازار میں بیچاؤ. بازار میں آیا, ذرا رائے پرو ہے کوئی خریدنے والا؟ میں ہوں خریدار. کون؟ عثمان. عثمان خریدار. کتنے پیسے؟ 250 درہم. 250 درہم اس کے ہاتھ میں تھمائے, ذرا اس سے بھی اور فرمانے لگے کہ سودا ہو گیا ہو گیا. اب یہ پیسے کس کے؟ میرے. یہ ذرا کس کی؟ یہ تیری. پیسے بھی تیرے, ذرا بھی تیری. کیوں مجھے دیتا ہے؟ اور میں نے پیسے دیے ہیں پھر مجھے ذرا کیوں واپس کرتا ہے؟ عثمان اعلان کرتا ہے اور تجھ سے نبی بھی پیار کرتا ہے, عثمان بھی پیار کرتا ہے.
عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ.
کون علی ابن ابی طالب؟ توجہ ہے, خیبر کے موقع پہ نبوت اعلان کرتی ہے. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا, کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کا فاتح ہوگا. نبوت نے صبح لشکر کی طرف نظر بلائی, علی کہاں؟ علی خیمے میں. علی کیوں خیمے میں؟ علی کی آنکھ دکھ رہی. توجہ توجہ, علی کی آنکھ دکھ رہی. نبوت نے بلایا, علی آ گئے. علی آنکھ دکھتی ہے؟ جی آقا آنکھ کھولو. نبوت نے لعاب نکالا, نبوت نے لعاب نکالا, سبحان اللہ, علی کی آنکھوں پہ لگایا, شفا ہو گئی. توجہ, لعاب نبوت کا علی کے آنکھ پہ لگا, شفا ہو گئی. لیکن میں ایک ایسا منظر بھی دکھاتا ہوں, ہجرت کی رات کالے نے صدیق کی ایڑی پہ ڈلتا, خیبر کے موقع پہ وہی لعاب آنکھ پہ لگتا ہے, آنکھ کو شفا ہوتی ہے. ہجرت کی رات وہی لب ایڑی پہ لگتا ہے, ایڑی کو شفا ہوتی ہے. اور یہ نبی کا وہ لب ہے. صحابہ آئے, آقا خدا کی قسم میرے نبی کی شان, میرے نبی کی عظمت, میرے نبی کی رفت, میرے نبی کا مقام بیان کرتے جاؤ. خطیب بیان کرتا جائے, ادیب بیان کرتا جائے, شاعر بولتا جائے, رائٹر لکھتا جائے, لکھنے والے لکھ کے مٹ جائیں گے, بیان کرنے والے بیان کر کے مٹ جائیں گے, میرے آقا کی شان ختم نہیں ہوگی. اتنی شان ہے میرے نبی کی, اتنی شان ہے میرے نبی کی. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ صحابہ نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ کنویں کا پانی کوڑا ہے, کنویں کا پانی کڑوا ہے, پیا نہیں جاتا. نبوت کہتی ہے پانی پیا نہیں جاتا, وجہ کیا ہے؟ آقا کڑوا ہے. نبوت نے لعاب نکالا. توجہ کیجیے, میں نبوت کے لعاب پہ قربان جاؤں, میں نبوت کے لعاب پہ قربان جاؤں, میں نبوت کے تھوک پہ قربان جاؤں. یہ نبوت کا وہی تھوک ہے جو اصحاب رسول زمین پہ نہیں گرنے دیتے. ابو سفیان جب نبوت کو دیکھنے گیا تھا تو ابو سفیان نے دیکھا نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا, اپنے ہاتھوں پہ مسل کے چہرے پہ لگا لیتے ہیں. نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا, اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. ابو سفیان اعلان کرتا ہے, اور جس شخص کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے اصحاب ہوں تم انہیں شکست نہیں دے سکتے, اور تم انہیں شکست نہیں دے سکتے. گرامی قدر سامین, یہ نبوت کا لعاب, یہ نبوت کا تھوک اس کڑوے کنویں میں جاتا ہے, اس کڑوے کنویں میں جاتا ہے. اور 1400 سال گزر گئے, نبوت کے تھوک کی برکت ہے پانی 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی میٹھا.
عظمت شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ.
لیکن آج 1400 سال کے بعد اصحاب رسول, نبی کے ساتھی, نبی کے رفیق, نبی کے پیارے دوست ابو بکر صدیق سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک اصحاب رسول سب سے زیادہ مظلوم ہے. سنیوں اٹھو, اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کرو اور یہ ثابت کر دو کہ ہم اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کرنے سے بات نہیں آئے گی. یہ کتاب پاکستان میں آج انتظامیہ کے لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ مولوی صاحب ایمرجنسی کا نفاذ ہے, دفعہ 144 ہے, تم مارشاء اللہ بھی لگا دو, ہم اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع سے بات نہیں آئے. اور ہم نے عسکری بیٹھ کر, ڈیری بیٹھ کر, جیلوں میں جا کر حتیٰ کے 302 کے مقدمات کو جا کر بھی ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصحاب رسول کے دشمنوں ایسا نہ سمجھو کہ اصحاب رسول نوارث ہے. ہم عسکری بیٹھ کر بھی, ڈیری بیٹھ کر بھی 302 کے مقدمات کو جیل کر بھی اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ سنی اصحاب رسول کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے. یہ کتاب کلید مناظرہ, کلید مناظرہ کا کمینہ مصنف, غلیظ ترین مصنف سید برکت علی شاہ گوشہ نشین, توجہ, لعنت میں انشاءاللہ خود کر رہا ہوں, توجہ کیجیے, برکت علی شاہ گوشہ نشین وزیر آبادی کلید مناظرہ کا مصنف, آج دیوار پہ لکھو بے نظیر کتیا, مقدمہ درج, جیل جانا پڑے گا, نواز شریف کتا, جیل جانا پڑے گا, پولیس حرکت میں آئے گی, فوج حرکت میں آئے گی, قوانین حرکت میں آئیں گے, لیکن سنیو میں تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے تمہارے سامنے ایسی کتاب پیش کر رہا ہوں جس کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر برکت علی شاہ کلید مناظرہ کا مصنف صفحہ نمبر 108 پہ تعریف کرتا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. جس کے ایمان کی گواہی خود خان کے عرض و سماع دے اور سب بکر کے ایمان کو شہزاد کے ایمان کے برابر کہا جائے پھر میں خاموش بیٹھوں. صدر صاحب آپ کو خاموش بیٹھنا چاہیے, سنی دکان پہ رہے, سنی ملازمت پہ رہے, سنیوں وعدہ کرو ابو بکر کے تقدس کے دفاع کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دو گے لیکن ابو بکر توجہ, مقصود نعرے مروانا نہیں, مقصود میں تسلی اور بناوٹ کا قائل نہیں, میں صرف ہاتھ باندھ کے رس کرنا چاہتا ہوں. جو سنی مزدور, جو سنی کسان, جو سنی تاجر, جو سنی بھائی اس مجلس میں شریک ہے یا میری آواز کو سن رہا ہے, میں اسے ابو بکر کی صدیق کی صداقت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میرے الفاظ پہ غور کرو. ابوبکر آج اتنا مظلوم ہے, ابوبکر آج اتنا مظلوم ہے کہ ابوبکر کو یہ کتاب جاگیر فدق کے نام سے اردو زبان میں چھپی ہیں. یہ کتابیں جو اب لکھی گئی ہیں, پرانی کتابوں کی میں بات نہیں کرتا. پرانی کتابوں میں وہ کفر بکا گیا جسے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ اردو زبان میں بھی اب کفر اتنا بدماشی پہ اتر آیا ہے, کفر اتنا گنڈا گردی پہ اتر آیا ہے, کفر اس قدر بکھر کے آ چکا ہے کہ اردو زبان میں واضح لفظوں میں اثار رسول کے خلاف لکھا جانے لگ گیا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ کسی ایک آدمی نے لکھا ہوگا. جی کوئی ایک آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو پورے شیعوں کے اوپر کی ذمہ داری کیوں عائد کرتے ہو؟ میں پوری جماعت شیعہ پر اس بات کو اس لیے عائد کرتا ہوں کہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر مسلمان ہی نہیں تھا. شیعوں کی کتاب حق الیقین فارسی زبان میں آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی, اور اس کا ملا باقر مجلسی اس کا مصنف ہے. اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملا باقر مجلسی کا اپنا فعل تھا, میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں, یہ ملا باقر مجلسی کا اپنا ذاتی فعل تھا, پوری جماعت کو تم اس میں ملوث نہیں کر سکتے, تو پھر پوری جماعت کہے کہ ملا باقر مدرسی نے ابو بکر کو کافر کہا ہے, لہذا وہ خود کافر ہے. ٹھیک ہے, شیعہ کا پیالہ پیجے گا ملا باقر مدرسی کو کافر نہیں کہے گا, اس لیے کہ ملا باقر مدرسی ان کے نزدیک نائب امام کا درجہ رکھتا ہے. اسی طرح آج خمینی نے اثار رسول کے خلاف تبرہ کیا ہے, اثار رسول میں سے عمر ابن خطاب کو کہا ہے کہ وہ اصلی کافر زندیق تھا. اور اگر یہ خمینی کا ذاتی فعل ہے تو پھر کون خمینی مرتد تھا؟ پھر کون خمینی کافر تھا؟ لیکن شیعہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا, خمینی کو کافر نہیں کہے گا. شیعہ تم کراپشن کوفوں کی دھمکیاں دیتے ہو, تم قتل کی دھمکیاں دیتے ہو, ہم نے موت اور زندگی کو برابر کر دیا ہے. ہم تمہاری کراپشن کوفوں سے تمہاری گولیوں سے نہیں ڈرنے والے, لیکن اتنی بات بھی کہتا ہوں کہ میں گولیوں کی لڑائی کا قائل نہیں ہوں, دلائل کی لڑائی کا قائل ہوں. اگر تم حلال زادے ہو, اگر تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے, اگر تم حرام زادے نہیں ہو, تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا, تو پھر ہائی کورٹ کی عدالت میں جو چیلنج میرا قائد کرتا تھا, جو چیلنج میرا لیڈر کرتا تھا, وہی چیلنج آپ کو دلوانا کے اس سٹیج سے لے سکتا ہوں کہ شیعو تم عدالت میں رٹ کرو کہ مولوی کا اپنی ہمیں کافر کہتا ہے. تم اپنا کفر, تم اپنے کفر کے خلاف دلائل لے کر آؤ, اپنے اسلام پہ دلائل لے کر آؤ, میں تمہارے کفر پہ دلائل لے کر آؤں گا. اگر تمہیں عدالت کے کٹہرے میں کافر ثابت نہ کر سکوں, مجھے گولی سے اڑا. جنگی شہید رحمت اللہ علیہ شیعوں کو یہ چیلنج کرتا ہے, اور 7 سال مجھے بھی گزر گئے, لیکن آج تک کسی شیعہ کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ہمارے اس چیلنج کو قبول کریں اور پھر بےغیرتی پہ اترتے ہوئے, گنڈا گردی پہ اترتے ہوئے, بے حیائی اور اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے میرے قائد کو گولیوں کا نشانہ بنایا, اور اب ہمیں قتل کی دھمکیاں دے کے شاید شیعہ یہ سمجھی ہے کہ ان 2-3-4 مولویوں کو راستے سے ہٹا کر ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لیں گے. ہم چلے بھی جائیں, ہم اصحاب رسول کے لیے اپنی جان دے دیں گے, لیکن انشاءاللہ اب بچے کی زبان پہ تمہارا کفر آ چکا ہے. یہ کتاب جاگیر فدق اس کتاب کا ملعون مصنف غلام حسین ندوی، یہ اتنا بڑا کمینہ ہے صدر صاحب، یہ اتنا بڑا کمینہ ہے جس نے عمر خطاب کے لیے لکھا ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کو چھیڑتا ہے، کی قسم یہ اتنا بڑا کافر ہے، یہ اتنا بڑا کافر ہے، اس نے وہ زبان اصحاب رسول کے لیے استعمال کی ہے جو ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، دو دشمن آپس میں لڑائی کے وقت بھی وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو زبان اس نے اصحاب رسول کے لیے استعمال کی ہے۔ یہ غلام حسین ندوی جاگیر فدق کے صفحہ نمبر 509 پر تعریف کرتا ہے کہ ثلاثہ کو امام اہل دنیا نے بنایا ہے، اگر اہل دنیا نے ثلاثہ کو امام بنایا ہے تو غلام احمد قادیانی کو بھی اہل دنیا نے امام بنایا ہے، لہذا جناب ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں۔ غلام احمد قادیانی کے برابر ابو بکر کو کہا جائے اور پھر ہم خاموش بیٹھیں؟ فیصلہ تم کرو، فیصلہ تم دو کہ کیا مولوی کو صرف نماز پڑھا دینی چاہیے، کیا مولوی کو صرف تمہیں رات وصول کر دینی چاہیے، کیا مولوی کو صرف نکاح پڑھا کے فارغ ہونا چاہیے، کیا پیر کو صرف بیعت کر کے مرید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اور پھر نظر اور نیاز صرف وصول کر لینی چاہیے، یا جہاد کا اعلان کرنا چاہیے؟ دنیا وعدہ کرو اس کفر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، اس کفر کو بتا دو، وعدہ کرو نے کہا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں، حلوا نہیں کھاتا، تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی پیتا ہوں، اس نے خود اقرار کیا، علماء نے احتجاج کیا، تو کیا علماء کے اوپر پیسوں کے نوٹوں کے ہار پہنائے گے، کیا علماء کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گے؟ ہتکڑی پہنائی گئی، بیڑی پہنائی گئی، ایک شرابی جو واقعتاً شراب پیتا تھا، ایک شرابی جو خود اقرار کر رہا ہے کہ میں شرابی ہوں اور میں شراب پیتا رہا ہوں اور میں شراب نوشی کرتا ہوں، اقرار کیا، علماء نے احتجاج کیا، اس پر ان پہ قانونی گرفت ہوئی ہوئی، لیکن آج نبی کے صحابہ کو شراب خور کا آج آئے تو قانون حرکت میں نہ آئے؟ جی
آئے،
لیکن قانون تو نہیں، کیوں نہیں ہے قانون؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ کیوں قانون نہیں؟ قانون کیسے بنے؟ اسمبلیوں میں، گزشتہ اسمبلیوں کے اندر 85 ممبر تم نے اصحاب رسول کے دشمن بھیجے تھے ووٹ کی پرچی دے، یہ کس کا قصور؟ 85 شیعوں کی موجودگی میں شریعت بل پاس ہوتا؟ 85 شیعوں کی موجودگی میں خلفائے راشدین کا نظام آتا؟ 85 شیعوں کی موجودگی میں خلفائے راشدین کے یام کو سرکاری طور پہ منانے کا بل پاس ہوتا؟ 85 شیعوں کی موجودگی میں اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کے لیے قانون بنتا؟ پھر اب بھی شیعوں کو ووٹ دو گے؟ جی
نہیں،
میرے کان میں ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کا حسین وزیر بن گئے، اس پہ احتجاج کرو، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ آبدہ حسین کی زندگی کے اقتدار کی آخری کڑی، انشاءاللہ جنگ کی سنی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی شیعہ کو ووٹ دے کر اسمبلی میں نہیں بھیجنا ہے. تم بھی وعدہ کرو جہاں تک آواز کو پہنچا سکو گے اصحاب رسول کے دشمن شیعہ کو ووٹ نہیں دو گے. لوگ کہتے ہیں آپدا کو گولی مارو, فیصل کو گولی مارو, امان اللہ سیال کو گولی مارو, کلاشن کوف کی گولی, لیکن میں تمہیں ایک ایسی گولی بتلاتا ہوں جس گولی کے لگنے سے موت بھی واقع ہوگی 302 بھی نہیں لگے گی. وہ گولی ہے ووٹ کی پرچی, ووٹ کی پرچی کلاشن کوف کی گولی سے زیادہ کام کرے گی. شیعہ آپ اقتدار میں ہونے کی وجہ سے سنیت کے حقوق کو غصب کیے ہوئے ہیں. 98% سنی ہے مسلمان پاکستان میں, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم شیعہ تھی. 98% سنی پاکستان سنی سفید نہیں, 98% سنی شکاگو کے اندر مرنے والے مزدوروں کا دن پاکستان میں منایا جاتا ہے, ابو بکر کا دن نہیں منایا جاتا, عمر کا دن نہیں منایا جاتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ شیعہ اقتدار پہ تھا. آج سنیوں وعدہ کرو جہاں تک آواز پہنچا سکو گے آواز پہنچا کے ووٹ کے ذریعے سے شیعیت کے خلاف جہاد کر کے شیعیت کو اقتدار سے جدا کریں گے اور شیعیت کو اقتدار سے جدا کر کے پاکستان کو سنی سٹیٹ بنوائیں گے. یہ کتاب اصحاب رسول کی کہانی, قرآن و حدیث کی زبانی, اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر اس کتاب کا ملعون مصنف عاشق حسین نقوی تحریر کرتا ہے کہ پیغمبر کے صحابی ابو طلحہ نے ایک شراب کی دعوت کی اور اس شراب کی دعوت میں 10 آدمی شریک ہوئے جنہوں نے خوب شراب نوشی کی. ان 10 کے نام تعریف کرتا ہے, ابو بکر, عمر, ابو عبیدہ, ابن کعب, سعد بن بیضہ, ابو ایوب انصاری, ابو طلحہ دعوت کرنے والا, ابو دجانہ, ابو بکر بن شغوب, انس بن مالک, یعنی 10 صحابہ نے مل کر ایک بیٹھک میں بیٹھ کے شراب نوشی کا پروگرام بنایا اور پھر شراب نوشی کی. سنیو صاحب رسول کو شراب خور کہا جائے, شراب نوش کہا جائے اور پھر تم اور میں خاموش بیٹھے. آج وعدہ کرو کہ صاحب رسول کے خلاف جو جماعت, جو طبقہ, جو گروہ, جو فرقہ موجود ہے اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو گے. بات سمجھو علامہ صاحب قدم بڑھاؤ کاروبار شیعوں سے, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ رشتہ داری شیعوں سے, وعدہ کرو کہ ہم شیعوں سے رشتہ نہیں کریں گے, شیعوں سے دوستی نہیں کریں گے, شیعوں سے کاروبار نہیں کرے. اور خدا کی قسم مقصد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ جو بیٹی بہن شیعہ کے نکاح میں دو گی وہ نکاح کی صورت میں نہیں جائے گی, زنا کی صورت میں جائے گی. اس لیے کہ شیعہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتا, قرآن کا منکر بلند آباد سے. اور شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کہ امامت بالتر از رتبہ پیغمبریت, کہ امامت نبوت سے بھی بڑا درجہ ہے, لہذا جو ہمارے امام ہیں 12 وہ نبی سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہیں. مرزائیوں نے ایک نبی مانا تم نے کافر اور مرتد سمجھا, یہ 12 نبی مانے تم بہن کا رشتہ دو, تم بیٹی کا رشتہ دو, وعدہ کرو اصحاب رسول کے دشمن کو ماں بیٹی کا نکاح نہیں دو گے. سنیو میں تمہارے حقوق کی بات کرتا ہوں. بریلویوں, دیوبندیوں, آل حدیثوں, ہمارا ساتھ دو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں کھڑا ہوں, ہمیں لیڈری کا کوئی شوق نہیں. بریلوی آنے والے آگے لڑے میں اس کا رضا پاک ہوں. اہل حدیث عالم آئے، دیوبندی عالم آئے، جو بھی آئے گا ہم سارے رسول کے تقدس کا دفاع کریے اس کی ڈیوٹی سیدھی کریں گے. میرے پیر عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر ایک سور بھی کام آئے گا تو بخاری اس کے بھی پہنچوں میں گا. آج میں بھی کہتا ہوں سنیو، تم اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کے لیے آؤ، میں تمہاری جوتیاں سیدھی کروں گا، میں تمہیں اپنا لیڈر اپنا رہبر ماننے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کے لیے آ جاؤ. آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا ملعون مصنف شاہد زعیم فاطمی، یہ اپنی کتاب پردہ اٹھتا ہے. اس کتاب کے اندر صدیقہ بنت صدیق، نبی کی زوجہ مقدسہ، نبی کی زوجہ مطہرہ، اور یہ نبی کی وہ زوجہ ہے. توجہ ہے، لگ تو نہیں گیا، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کو، مختصر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. یہ کون زوجہ مقدسہ ہے؟ یہ کون نبی کی پاک بیوی ہے؟ نبوت بستر علالت پر ہے. نبوت نے کہا مجھے مسواک لا کے دے. اور جو ہے مسواک آئی، کون لے کر آیا؟ عائشہ صدیقہ لے کر آئی، عائشہ طیبہ لے کر آئی، عائشہ مصفہ و منزہ لے کر آئی. مسواک آ گئی، نبوت نے مسواک لے کر اپنی زبان پہ رکھی، اپنے دانتوں میں دی، چبانے کی کوشش کی. مسواک چبائی نہیں جاتی، کیوں نہیں چبائی جاتی؟ مسواک سخت تھی. نبوت فرماتی ہے، نبوت ارشاد فرماتی ہے، عائشہ مسواک سخت ہے، اسے ذرا نرم کر کے لاؤ. لیکن عائشہ ٹھہرنا، مسواک کو پتھروں سے کوٹ کے نرم نہ کرنا. نہیں سمجھے عائشہ؟ میری عائشہ، عائشہ طیبہ، عائشہ پاکیزہ، عائشہ مصطفیٰ مرتضی، عائشہ اس مسواک کو ہتھوڑیوں سے کوٹ کے نرم نہ کرنا، اپنے دانتوں میں چبا کے نرم کرنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نبوت تو دنیا پہ بھی ایسا پہ اعتماد تھا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی اعتماد تھا. اس اما کے لیے، یہ کائنات کا کمینہ کافر، یہ کائنات کا ملعون مصنف صدیقہ بنت صدیق کے لیے اپنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں دو عورتیں ایسی تھیں جن کے اوپر نبی کی صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا. ان میں سے عائشہ بنت ابی بکر کا جرم کچھ کم ہے کہ وہ ام المومنین ہوتے ہوئے بھی ماں کی بجائے جائن کا روپ اختیار کر گئی. بیوی کو صدیق کی بیٹی کو ڈائن کہا جائے، او سنیو تم خاموش رہو، آج تم اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے. صدر صاحب ہو، مولوی ہو، پیر ہو، مزدور ہو، کسان ہو، غریب ہو، امیر ہو، اس کی ماں کو گالی دو، اس کی چھری، اس کی لاٹھی، اس کا برچھا، اس کا پستول، اس کی کلاشن کوف باہر آتی ہے. وہ سنیو عائشہ نبارے تھے، عائشہ کا کوئی روحانی بیٹا نہیں کہ عائشہ کو جو چاہے گالیاں نکالی جائیں، عائشہ کو جو کہا جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. وعدہ کرو سنیو، امی عائشہ کی عزت پہ اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، امی عائشہ کے تقدس پہ مال دینا پڑا دے دو گے، اولاد دینا پڑی دے دو گے، جان دینا پڑی دے دو گے، سب کچھ قربان کر دو سنیو. اور ایک اسٹیج پہ جمع ہو کے سنی بچہ بچہ یہ ثابت کر دے کہ فنا فی اللہ کی تہبے بخاتا رات مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. الحمدللہ رب العالمین.